الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. محترم مولانا محمد سلطان صاحب، مرکزی ناظم تربیت اسلامی پاکستان، اور میرے قابل احترام بھائیو، دوستو، عزیزو اور ساتھیو، سیرت کا موضوع ہمارا اصل موضوع ہے کہ انسانوں کی کردار سازی کے نتیجے میں انسانوں میں بھی ہم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اور انسانوں پر مشتمل معاشرے میں بھی تبدیلی کے خواہاں ہیں. جو معاشرہ پہلے سے موجود ہے، قائم ہے، اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اس معاشرے کو بدلنا اسی وقت ممکن ہے جب اس کے بسنے والے بدل جائیں، ان کی سوچ بدل جائے، ان کا نقطہ نظر بدل جائے، ان کا زاویہ نگاہ بدل جائے، ان کی زندگی کی ترجیحات بدل جائیں. جب انسان بدل جاتے ہیں تو معاشرہ بدل جاتا ہے، انقلاب رونما ہو جاتا ہے. ہم بھی جس انقلاب کی بات کرتے ہیں، اسلامی انقلاب کی، جس نظام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کی، تو پیش نظر یہی ہے کہ کسی جبر کے ذریعے یا کسی قانون کے ذریعے یا محض کسی اعلان کے ذریعے یہ انقلاب یا تبدیلی یا نظام قائم نہیں ہو سکتا. اصلاً تو یہ انسانوں کے اندر سے جنم لیتا ہے، ان کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے، جستجو پیدا ہوتی ہے، حالات کے اندر کچھ کرنے اور کر گزرنے کا دائیہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اپنے اندر ایمان کی چنگاری شعلہ بن کر لپکتی ہے، اور پھر پورے معاشرے کے اندر ایک تحرک، ایک جد و جہد، ایک کشمکش کی صورت میں رونما ہوتی ہے. اس لیے انبیاء کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب دنیا میں بھیجے، ان سب کا موضوع اصلاً تو انسان تھا کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا جائے اور بندوں کے رب کی طرف ہکایا جائے، بندوں کے اندر بندگی کا احساس اجاگر کیا جائے، اور ان کو ایک بامقصد زندگی گزارنے اور ایک منزل کی طرف بڑھنے کا شعور عطا کیا جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرانے انسانوں کے اندر نئے انسانوں کی روح پھونک دی. وہ جو صرف عمر بن خطاب ہوا کرتے تھے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. وہی عمر بن خطاب کے جو تلوار لے کر نکلے تھے کہ سر قلم کر دیتا ہوں، اور یہ نئی نبوت کے نتیجے میں معاشرے میں جو فساد رونما ہوا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہوں، وہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسلام کی تلوار بن گئے. پھر ان کی سوچ بدل گئی، ان کا زاویہ نگاہ بدل گیا، زندگی کی ترجیحات بدل گئی، منزل اور مقاصد بدل گئے. پرانے انسان کے اندر سے ایک نئے انسان نے جنم لیا. سارے صحابہ اسی طرح سے اٹھے. معاشرے میں جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، انہی کے اندر سے توحید کے علم بردار اور رسالت کو ماننے والے اور اخروی زندگی کو سنوارنے والے انہی انسانوں کے اندر سے نئے انسان ابھرے. یہ سیرت کا موضوع ہے، تعمیر سیرت کا موضوع، یہ تزکیہ نفس کا موضوع. اور ہر انسان قیامت تک اپنی پوری زندگی اس بات کا محتاج رہے گا کہ اس کا تزکیہ ہوتا رہے، اس کی سیرت کی تعمیر ہوتی رہے، اس کو صحیح رخ پر چلنے کے لیے اور مسلسل منزل کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی ہکانے والا، کوئی چلانے والا، یاد دلانے والا موجود ہے. یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن دو چار ابتدائی باتیں میں صرف عرض کرتا ہوں. تعمیر سیرت کے حوالے سے پہلی اور بنیادی بات کو ذہن میں یہ رکھنی ضروری ہے کہ اصلاً تعمیر سیرت کا عمل انفرادی عمل، اجتماع سے یا ماحول سے اس کو تقویت پہنچتی ہے، لیکن اصلاً ہر شخص کی سیرت کی تعمیر یا کردار سازی اس کے اپنے ہی ذمے ہے. اسی کو اٹھایا جائے، اسی کو بیدار کیا جائے، فرد کے اندر احساس کو قوی کیا جائے کہ وہ اپنی تعمیر سیرت کرے، باہر سے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے. اسی لیے ہر فرد کی جواب دہی بھی انفرادی، ہر شخص کو اپنی ہی قبر میں جانا ہے، کسی اور کی قبر میں نہیں جانا. اسی لیے یہ بات بھی دو ٹوک ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کی آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہر لمحے اپنی قبر کو یا تو جنت کے پھولوں سے بھر رہا ہے یا دوزخ کی آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، یعنی اس کا ہر عمل یا تو اسے جنت سے قریب کرتا ہے یا دوزخ سے قریب کرتا ہے. اس لیے فرد کی جواب دہی بھی انفرادی ہے، اور تعمیر سیرت کا، تزکیہ نفس کا، اچھے کردار کو اپنانے کا، بھلے سانچوں میں ڈھل جانے کا عمل بھی اصلاً یہ انفرادی. یہ ٹھیک ہے کہ فرد کمزور بھی ہے اپنی ذات میں، اسے اچھے ماحول کی ضرورت پڑتی ہے. اچھے آدمی اگر اچھے ماحول میں نہ رہیں، اچھے سے اچھا آدمی برے ماحول میں کافی برا ہو جاتا ہے، اور برے سے برے آدمی اگر اچھے ماحول میں رہیں تو کچھ نہ کچھ اچھائیاں ضرور اختیار کر لیتا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر عطر فروش کے پاس جا کر بیٹھے گا، اس کی صحبت میں کچھ وقت گزارے گا، تو کچھ خوشبو اور مہک اپنے دامن سے لگا کر آئے گا، اور کچھ نہ کچھ خوشبو اور مہک اس کے اندر سے بھی آنے لگے گی. اور جو کسی دھونی پھونکنے والے کے پاس بیٹھے گا تو وہاں سے کالک لے کر آئے گا. یعنی یہ صحبت کا، رفاقت کا، اجتماعیت کا، ماحول کا، فضا کا ایک اثر ہے کہ جس کے بارے میں پھر احادیث کا مجموعہ ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہے. لیکن تعمیر سیرت کے باب میں پہلی اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ یہ فرد کا اپنا ذاتی فیصلہ اور اس کا عزم بالجزم ہے کہ جو اس کو راہوں پر آگے بڑھاتا ہے. ورنہ مؤذن تو روز صدا دیتا ہے، حیال الصلاۃ حیال الفلاح کہتا ہے، ہمارے کانوں میں یہ صدا پہنچتی ہے، ہمارے دلوں کو یہ گدگداتی ہے، لیکن مؤذن ہمیں نماز نہیں پڑھا سکتا، نماز خود ہی پڑھنی پڑتی ہے. اور پھر ہر آدمی ایک ہی مؤذن کی صدا پر پہنچتا ہے، نماز اپنی اپنی جیسی چاہتا ہے پڑھتا ہے، بہت اچھی بھی پڑھتا ہے، بہت خراب بھی پڑھتا ہے. پڑھنا نہ پڑھنا بھی فرد کے ذمے ہے، کیسی پڑھنا اور کیسی نہ پڑھنا بھی فرد کے ذمے ہے. اور یہ جس ہر صبح مؤذن کچھ اضافہ کر کے کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، عمریں گزر جاتی ہیں. آپ سب کو بھی اس کا تجربہ مشاہدہ ہوگا کہ نمازیں پڑھتے ہوئے بھی عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن اس خاص لمحے کوئی اندر سے یہ بھی کہتا ہے کہ اس وقت تو نیند ہی نماز سے بہتر، اس وقت بستر بہت پسند آتا ہے. اور اس وقت آدمی کہتا ہے کہ یہ کروٹ جو ادھر لی ہے، ذرا ایک کروٹ اس طرف لیٹ کر دیکھتے ہیں، بس ابھی اٹھتا ہوں. اور وہ ابھی کا اٹھنا پھر گھنٹہ بھر بعد انسانوں کو اٹھاتا ہے. اور نماز نیند سے بہتر ہونے کے بجائے نیند نماز سے بہتر ہو جاتی ہے. یہ فیصلہ ہر فرد خود ہی کرتا ہے کہ مؤذن کی صدا پر لبیک کہے. اس لیے تعمیر سیرت کے باب میں پہلی اور بنیادی بات کہ ہر فرد کو خود ہی یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ عمل اصلاً انفرادی عمل. البتہ دوسری بات کی اپنی اہمیت ہے کہ مچھلی کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، خاک کے اوپر، ریت کے اوپر وہ تڑپ سکتی ہے، تیر نہیں سکتی. ممکن ہے بہت دیر تک زندہ بھی رہے، لیکن تڑپتی ہی زندہ رہے گی، اس کے تیرنے کے لیے پانی درکار ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے برے آدمی کے لیے بھی ایک پانی کی ضرورت ہے جس میں وہ تیرے، اور بھلے آدمی کے لیے بھی ایک پانی کی، یعنی ماحول کی ضرورت، کہ جس میں اپنی خصوصیات کو اور صفات کو بروئے کار لائے، اور جس میں چاروں طرف کے حالات سے اپنے لیے کوئی مثبت اور تعمیری چیز پائے. یہ ٹھیک ہے کہ اور بھی بہت سے عوامل ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ جن کی تہذیب کی ضرورت ہے. یعنی جس طرح ماحول بہت اہم ہے، اور ماحول میں سب سے اہم ماحول تو دل و دماغ کا ماحول. یعنی آدمی ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے تب بھی کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اور ایک آدمی بات سن رہا ہوتا ہے تب بھی کسی اور دنیا میں گم ہوتا ہے. یہ جو ذہن اور دل کا ماحول ہے یہ بڑا اہم ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت خیال کی بھی تعلیم دی، پاکیزگی خیال، کہ ایسا خیال اور ایسی بات کہ جس کا اجتماع میں اظہار نہ کیا جا سکے، اس کو دل میں بھی اور دماغ میں بھی لانے سے گریز کیا جائے. اگر فرض کیجئے ہم سے کوئی ابھی پوچھ لے ये चलिए पूछने पर तो हो सकता है हम ना बताएं, लेकिन कोई बताने वाला अगर हम सब कोई बता दे कि इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं, और आदमी बड़ा शर्मिंदा हो कि ये लोगों को पता चल गया कि मैं इस वक्त ये सोच, ये जहन और ये जो माहौल है दिल और दिमाग का, इस माहौल की इसलाह की भी जरूरत है कि ऐसे ख्यालात से बचा जाए, ऐसे वसवसों से दूर रहा जाए। और जाहिर है कि ये एक दिन का काम भी नहीं है, ये तो हमेशगी चाहता है, सारी उम्र का काम है। मुताले से सिमत बदलती है, सोहबत से आदमी की सिमत बदलती है, उसका जाविया निगाह बदलता है, पूरी जिंदगी का एजेंडा तब्दील हो जाने से भी उसके सोचने के और ख्यालात की दुनिया तब्दील होती है। वह तमाम उमूर के ऊपर दस्तरस पैदा करना, तमाम चीजों की इस्लाह से बिलाखिर इंसान की इस्लाह होती। ये समझना कि हम रहेंगे तो बुरे माहौल में, चारों तरफ तो फहाशी और यानी बेहयाई का दौर दौरा होगा, अफराद इंसानी जो होंगे वो सारे के सारे गए गुजरे होंगे और हम फिर भी नेक रहेंगे, ये बड़ी सादा सी बात है, जिंदगी इतनी सादा नहीं है। इसलिए तामीर सीरत के बाब में फर्द का इनफरादी तौर पर इस रास्ते पर चलना, इरादा करना, और फिर अपने लिए ऐसी सोहबत, ऐसा माहौल, ऐसी रफाकत, ये इस्तलाहें बाद मुख्तलिफ इज्तमाहीत की मिसालें मुख्तलिफ हैं, उस सोहबत को इख्तियार करना ये भी जरूरी है। तीसरी बात इस सिलसिले की यह है कि ये जो तामीर सीरत का अमल है ये हम वक्त जारी रहता है, इसे तरबियतगाह में नहीं होती तामीर सीरत, ये 24 घंटे ये अमल जारी रहता है, सफर में और हजर में, अकेले में जब आप हो, इज्तिमाइयत में, तन्हाई में, लोगों के दरमियान हर वक्त ये अमल जारी रहता है। ऐसा नहीं है कि हम ये समझें कि बाद लोगों ने जिंदगी को तकसीम किया हुआ है कि ये प्राइवेट लाइफ है, ये पब्लिक लाइफ है, प्राइवेट लाइफ में जो होगा पब्लिक लाइफ पर उसका असर पड़ेगा, पब्लिक लाइफ में जो होगा प्राइवेट लाइफ पर उसका असर पड़ेगा। इंसान एक नाकाबिल तकसीम इकाई है, उसको कई जहतों में, कई खानों में बांटा नहीं जा सकता। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इंसान को मुखातब किया, जिसकी तालीम की, तरबियत की, जिसके जहन को बनाया, वही जिसको सुनाई और हिकमत की तालीम जिसको दी, उसके पूरे के पूरे वजूद को और मुकम्मल इकाई को कुरान भी और सुन्नत भी मुखातिब करते हैं। और ये चाहते हैं कि जाहिर और बातिन में यकरंगी पैदा हो जाए, इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में यकरंगी, अल्लाह का रंग जिसे कहें सिबतुल्ला गालिब हो जाए। इसीलिए आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये इरशाद फरमाते हैं कि अपनी सफों को दुरुस्त रखो वरना तुम्हारे दिलों में कजी पैदा हो जाएगी। अब सफें दुरुस्त करना तो एक जाहिरी अमल है, लेकिन जाहिरी अमल की बर्बादी से बातिन के अंदर खबासत पैदा होती है कि आप फरमा रहे हैं कि सफें अगर टेढ़ी होंगी तो दिलों में टेढ़ पैदा हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जाहिर की तरबियत का असर बातिन पर पड़ता है और बातिन की तरबियत का असर जाहिर पर पड़ता है। ये जो आपने इरशाद फरमाया कि सलाम को फैलाओ, कि इसके नतीजे में दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। सलाम का फैलाना एक जबानी कलामी, एक सुनाई दिए जाने वाला अमल है, लेकिन आप ये इरशाद फरमा रहे हैं कि बज़ाहिर तुम लोगों को सलाम कर रहे होगे, सलाम फैला रहे हो, लेकिन असलन लोगों के दिल जीत रहे होगे, दिलों में जगह पा रहे होगे अपने। इसका मतलब है जाहिरी अमल बातिन के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, होता है। इसी तरह बातिन के जितने अमल हैं वो जाहिर पर असरअंदाज होते हैं। जिस शख्स को गुस्सा आ रहा हो, तबीयत में इश्तियाल पैदा हो रहा हो, कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर इश्तियाल है, गुस्सा है, झुंझलाहट, चेहरे पर तमतमाहट पैदा होती है, आदमी का चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और फिर उसकी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो जाहिर कर रहे होते हैं कि इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, यानी बातिन का असर जाहिर के ऊपर आया होता है। इसलिए तरबियत के हवाले से इसकी भी बड़ी अहमियत है कि न सिर्फ ये कि यह अमल हम वक्त जारी रहता है, जिंदगी जिन दायरों में गुजरती है, बसर होती है, उन तमाम दायरों में मौजूद होता है। और ये बड़ी सादगी होगी कि कोई ये समझे कि मैं लोगों के सामने तो बड़ा भला और नेक नजर आऊं, ऐसा कोई अमल सादर ना हो कि जिससे लोग बुरा कहें, लेकिन अकेले और तन्हाई में, चलो वहां तो कोई नहीं देख रहा, मैं जो चाहूं करूं, उस अकेले और तन्हाई में किए हुए अमल का असर बातिन का असर जाहिर पर भी पड़ेगा और इनफरादी अमल जो है वो इज्तिमाई तौर पर भी जाहिर होगा। इसलिए पूरे के पूरे इंसान की तरबियत मकसूद है, उसके ख्यालात क्या हों, उसकी सोच क्या हो, उसकी इंफरादी जिंदगी कैसी हो, خاندانی اور ازدواجی زندگی کیسی ہو، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، وہ پورے معاشرے کے اندر کس تحرک کا، سرگرمی کا محور بن سکے، یہ تمام چیزیں بے ایک وقت مطلوب چیزیں اس میں اور بھی ہیں، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن میں اب دو چار چیزیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ اس تعمیر سیرت کے عمل کو کیسے آگے بڑھایا جائے. ہم سب اپنی سیرت کی تعمیر چاہتے ہیں، ہم سب اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ تو زندگی بھر کا معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس نے 50 تربیت گاہوں میں شرکت کر لی ہو، جس نے 100 تزکیہ نفس کے نشستوں میں وہ رہا ہو، وہ اب بالکل پاک صاف ہو گیا ہو اور ہمیشہ کے لیے اس بات سے آزاد ہو گیا ہو کہ اس کو. آپ دیکھیے کہ 80 سال کی عمر میں بھی رمضان آتا ہے تو لوگ روزے تو رکھنے پڑتے ہیں، فرض ہیں وہ روزے. کسی نے نہیں کہا کہ صاحب جب تم 90 سال کے ہو جاؤ گے تو روزے تم پر فرض نہیں رہیں گے، یہ جب تمہیں نمازیں پڑھتے ہوئے 100 سال ہو جائیں گے، 60 سال ہو جائیں گے تو تم بے نیاز ہو جاؤ گے. اب نماز ساقط ہو گئی، صاحب میں نے بہت نمازیں پڑھ لی. نہ نماز ساقط ہوتی ہے نہ روزہ ساقط ہوتا ہے، عذرات اپنی جگہ ہیں، وہ تو جوانوں کے لیے بھی ہے. اس لیے جو تعمیر سیرت کا عمل ہے یہ پوری زندگی کا، یعنی ماں کی گود سے لے کر یا شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد قبر کی گود میں جانے تک کا یہ عمل. اس میں پہلی بات، چار پانچ چیزیں میں عرض کرتا ہوں کہ سیرت کے، تعمیر سیرت کے عمل کو ہم کیسے آگے بڑھائیں. پہلی بات تو وہی ہے، اس کو دوسرے پیرائے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ارادہ اس وقت کر لیں. اگر تھوڑی دیر پہلے تک نہیں کیا تھا تو یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ مجھے اپنی سیرت کی تعمیر کرنی ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنا. یہ کوئی اور نہیں کر سکتا کسی کی طرف سے. کہ ہم سب کہیں کہ ہمارے نازم تربیت سب کی طرف سے ارادہ کر لیں کہ ہماری تعمیر سیرت ہونی، ان کی نیت ہمارے کام نہیں آئے گی. کسی کی بھی نیت کسی کے کام نہیں آئے گی، ہر ایک کو خود ہی یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ میں اپنی تعمیر سیرت کرنا چاہتا ہوں، کردار سازی. اور اس سلسلے میں بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ارادہ ہے، ارادہ تو انسانوں کی زندگی میں بڑی اہم چیز ہے. یعنی خواہش اور ارادے میں بھی بڑا فرق ہے. خواہش انسان کو کسی ایثار اور قربانی کے لیے آمادہ نہیں کرتی، تیار نہیں کرتی. ارادہ انسانوں کو جان جوکھوں میں ڈالنے، کچھ کرنے اور نہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کرتا ہے. اس لیے محض خواہش نہیں بلکہ ارادہ کیجئے کہ اس راستے پر چلنا، اور ارادے کی مضبوطی کا انحصار ایمان کی مضبوطی کے ساتھ. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ارادہ مضبوط. یعنی مضبوط ایمان والے لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں کل سے یہ کام نہیں کروں گا تو پھر وہ اس پر قائم رہتا ہے، ایمان ان کو اس پر قائم رکھتا ہے. اور کمزور ایمان والے لوگ جب جب طے کریں، اچھی تقریر سن کے، اچھا آواز سن کے، اچھے آدمی سے مل کے طے کر لیں کہ بھائی میں بھی کل سے باجماعت نماز پڑھا کروں، لیکن وہ ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں پاتا کل. تو مضبوط ارادے کے پیچھے مضبوط ایمان کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ ایمان تو جن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اللہ کی آیات پر، اس کی نشانیوں پر غور سے اور فکر سے مضبوط ہوتا ہے. قرآن و سنت اور اس کی تعلیم سے زیادہ سے زیادہ مس پیدا کرنے اور اس طرف آگے بڑھنے سے مضبوط ہوتا ہے. لیکن اس تفصیل میں نہیں جا رہا، اس نقطے کو یہیں تک رکھتا ہوں کہ مضبوط ارادہ، مصمم ارادہ، عزم بالجزم جسے کہیں، وہ کر لیا جائے کہ ہمیں تعمیر سیرت کرنی ہے. پھر جو بھی راستے میں آئے گا اس کا مقابلہ کریں. کچھ ترک کرنا پڑا تو ترک کر دیں گے، زندگی کو بدل دیں گے. کچھ اختیار کرنا پڑا تو اختیار کر لیں گے، زندگی کو اس راستے پر ڈال دیں گے. دوسری چیز ہے اس بارے میں حصول علم. جب تک صحیح علم نہ ہو، حدود اللہ کا معلوم نہ ہو، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، علم کے لیے ظاہر ہے کہ مطالعے کی، مسلسل مطالعے کی ضرورت ہے. قرآن کا اور حدیث کا اور سیرت کا اور جو بھی اسلامی لٹریچر ہے، اور حالات کے مطابق چیزوں کو جس نے ڈھالنے کے طریقے بتائے ہیں ان سب کا مطالعہ. یہ علم جو ہے یہ انسان کے لیے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی. وہ علم کے جو عمل کا روپ نہ دھار سکے وہ زحمت ہے، وہ وبال ہے، وہ انسانوں کے خلاف حجت ہے، وہ گواہی ہے. اور وہ علم کہ جو عمل کے سانچے میں ڈھل جائے، آدمی علم بعمل ہو کر علم حاصل کرے، یہ علم رحمت، یہ مزید رحمت کے دروازے کھولتا. اس لیے نہ صرف یہ کہ حصول علم، بلکہ علم کو عمل کا روپ دینا عمل کے سانچے میں ڈھالنا، عمل کی دنیا اس علم سے بسانا، عمل کے سوتے جس سے جو خشک ہو گئے ہوں ان کو اثر نوا کرنا، جاری کرنا، یہ علم اور معرفت سے یہ راستہ کھلے. البتہ عمل میں بھی ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ عمل بھی کبھی کبھار کا اور اتفاقاً سرزد ہو جانے والا عمل نہیں، بلکہ جس طرح علم کے لیے عمل ضروری ہے، عمل کے لیے تسلسل ضروری ہے، استقلال ضروری ہے، مداومت جسے کہتے ہیں، بار بار اس عمل کو کیا جائے، مسلسل اس عمل کو کیا جائے، یعنی وہ علم کے جو عمل میں ڈھل جائے اور وہ عمل کے جو عادت بن جائے، عادت بن جائے، صبح کی عادتیں، شام کی عادتیں، دوپہر کی عادتیں، اور وہ عادتیں ساری اس علم کے مطابق ہوں، اس علم کے حکم کے مطابق ہوں کہ جو انسان حاصل کر رہا. لہذا دوسری چیز یہ ہوئی علم، جس کی تفصیل میں یہ دو تین باتیں میں نے عرض کی. باقی چیزوں کو چھوڑ کر میں ایک پر ہی بات کرتا ہوں اور اس میں دو چار باتیں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں. اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ بندہ اپنے رب کا مسلسل ذکر کرے، یعنی ہم سب ذاکر ہو جائیں. وہ ذاکر نہیں کہ جو معاشرے میں بڑے مشہور ہو گئے، یعنی جو پروفیشنل قسم کے ذاکر ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، یعنی اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کو یاد کرنا، یہ ہے ذکر کی کیفیت. بندے کو ہمیشہ اس کا رب یاد رہے، اس کا مالک حقیقی یاد رہے، اس سے مسلسل اس کی طبیعت کے اندر ایک لو لگانے والی کیفیت موجود رہے، یہ یاد رکھنا بھی اور یاد کرنا بھی، اور پھر اس کے کہے کے مطابق وہ چلے. ورنہ اگر یاد وہ رہے اور عمل آدمی کسی اور کے کہے کے مطابق چلے تو یہ ایک ایسا تناقض ہے، ایک ایسا نفاق ہے کہ جو انسان کو پھر کہیں کا نہیں رکھتا. اس لیے مطلوب تو کیفیت ذکر ہے کہ اللہ کبھی اوجھل نہ ہونے پائے، بھول کا شکار نہ ہونے پائے، اس کی ذات اور اس کی ہستی تمام صفات کے ساتھ جلوہ گر رہے، اور بس پھر وہی ملجا اور ماوا ہو جائے اور اسی کے کہے کے مطابق ہم چلیں. لیکن یہ کیسے ہو؟ یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے جتنا آسانی سے کہہ دیا گیا اور سن لیا گیا، لیکن کرنے کا کام تو یہی کہ اللہ کے ذکر کے اوپر ہم سب قائم ہو جائیں اور اس کے ذاکر ہو جائیں، تو ہر منکر کے مقابلے میں معروف کو لے کر اٹھیں، ہر باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینے کے لیے چلیں، ہر برائی کے مقابلے میں نیکی کا مورچہ لگائیں، ہر جھوٹ کے مقابلے میں سچ کے علم بردار بنیں. ذاکر تو پھر اسی کو کہیں گے، ایسا ذکر. اس کیفیت ذکر کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ جو چیز معاون اور مددگار ہے وہ نماز. اقم الصلاۃ لذکر، میرا ذکر قائم کرنے کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے، رسائی کے لیے نماز کو قائم کرو. یعنی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو رکھ دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے سے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ جو اللہ کے ذکر کو تازہ کرنے، دوبالا کرنے، اس کے ذکر پر قائم کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ نماز میں موجود. آپ کیونکہ جانتے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن جس طرح دن میں پانچ بار یہ نماز ہم کو بلاتی ہے، پکارتی ہے، جس طرح اپنے رب کی تابعداری و وفاداری کا اثر نو ہم سے حلف لیتی ہے، جس طرح یہ نماز ہم کو اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف عطا کرتی ہے، جس طرح یہ نماز ہمیں سب چیزوں سے بے نیاز کر کے اپنے رب ہی کا دربار کے اندر پیش کر دیتی ہے، اگر یہ واقعی شعور کے ساتھ یہ نماز جاری رہے تو یہ اللہ کے ذکر پر قائم رکھنے اور اسی کا ہو رہنے اور ہر ایک کی محتاجی اور احتیاج سے نکل کر بس اسی کا محتاج بنا لینے کے لیے یہ کافی ہے. نماز اس میں پہلی اور اولین چیز. اور آپ سب نماز پڑھتے ہیں اس لیے اس بات کو آپ خود بھی جانتے ہوں گے کہ نماز کو کتنا بہتر بنایا جا سکتا ہے، کتنا اس کو دھویا اور مانجھا جا سکتا ہے، کتنا اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی حد اور نہایت ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام نے کس طرح سے نماز پڑھی، اگر انہی کو سامنے رکھا جائے تو اس میں آگے بڑھنے کے، بڑھتے چلے جانے کے، منزل تک چلنے کے، مسلسل چلتے رہنے کے ان گنت مواقع اور پوری زندگی کا ایک سودا ہے کہ جو اس کے اندر مضمر ہوتے رہا. اس لیے اللہ کے ذکر پر قائم رہنے اور اس کا ذاکر بننے کے لیے پہلی چیز نماز. اسی طرح دوسری چیز قرآن پاک ہے. اس کے ساتھ بھی ایک تعلق پیدا کیا جائے، ایک شغف پیدا کیا جائے، اس قرآن پاک کے اندر بھی ڈوب کر اپنے آپ کو پانے کی کیفیت سے سرشار ہوا جائے. اور اسی سلسلے کی تیسری چیز دعا ہے. دعا کے بارے میں بے شمار احادیثیں آپ نے پڑھی ہوں گی، لیکن یہ بات کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ آج کا زمانہ ہتھیاروں کا زمانہ. ہمارے وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہتھیار پر پابندی لگانے چلا ہوں، کہ ہتھیاروں کی وجہ سے لوگ بالکل بے سرے ہو گئے. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ڈاکو جو گھر میں گھس آئے بغیر ہتھیار کے، اس سے ہم ایک طرح کا معاملہ کرتے، اور وہ ڈاکو کے جو ہتھیار بند گھر کے اندر آ جائے اس سے دوسری طرح کا معاملہ کرتے. کوئی آدمی ہوائی جہاز میں کھڑے ہو کر کہے کہ جہاز روکو، اس کی بات کون سنتا ہے، لیکن جو ہتھیار لیے ہوئے وہ کہے ہوائی جہاز روکو اور اتارو، فوراً لوگ اتار دیتے. یعنی ہتھیار کے اندر تو بڑی قوت. ایک آدمی بہت ہی لہین شہین، لمبا تڑنگا، موٹا تازہ، بڑا پہلوان آپ کو نظر آ رہا ہو، لیکن ایک بہت ہی دبلا پتلا اور کلاشن کوف لگائے ہوئے نظر آ رہا ہو، اہمیت آپ اس کو دیں جو کلاشن کوف لگائے تھے، اس کے پاس زیادہ ساز و سامان. تو مومن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ دعا اس کا ہتھیار ہے. یعنی دعا ہماری کلاشن کوف بھی ہے، دعا ہماری پستول بھی ہے. حالانکہ پستول اور کلاشن کوف تو کچھ بھی نہیں ہے دعا کے سامنے، لیکن یہ بتا کر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انسان کی قوت اور مضبوطی کا راز دعا کے اندر پنہا اور مضبوط. کوئی مجھے ستائے، میں اپنے رب سے گلا کروں گا، ہاتھ اٹھاؤں گا اس کے سامنے، پیشانی جھکاؤں گا اس کے سامنے، سجدہ ریز ہوں گا اس کے سامنے. انسانوں کو جتنے گلے، جتنی شکایتیں، جتنے دکھ پہنچے، وہ اپنے رب کے سامنے بیان کرنے. دعا وہ ذریعہ ہے کہ جس سے بندہ اپنے رب تک رسائی حاصل کرتا. یعنی دعائیں مسنون بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب ترین الفاظ میں ہر موقع کے لیے ہمیں تعلیم دے دی ہے کہ کیسے ہم اپنے رب سے طلب کریں اور مانگیں، لیکن ہر انسان اس کے لیے بھی آزاد ہے. یہ دعا کے لیے تو شرط بھی نہیں ہے کہ باوضو انسان دعا مانگے، یا قبلہ رخ ہو کے دعا مانگے، یا صرف بیٹھ کر دعا مانگے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں انسان اپنے رب سے طلب کر سکتا ہے، مناجات کر سکتا ہے، ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتا ہے، اپنے ذوق کو دور، یہ اس کو گویا اس کے ذکر پر قائم کرنے کا بڑا اہم ذریعہ. جب اس کے اندر کوئی کمی ہو، جب اس کو کوئی ضرورت ہو، جب اس کو کوئی احتیاج ہو، یہ دعا اس کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے. اور یہ دعا کی جو طلب ہے، یہ بھی مسلسل اپنے رب کو یاد رکھنے اور اس یاد پر قائم رکھنے کا ذریعہ. چوتھی چیز اس سلسلے کی موت کی یاد ہے. بظاہر تو ایک فکر آخرت بڑا موضوع ہے، میں اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا، لیکن جسے موت کہتے ہیں، یہ تو آخرت کی بات تو لوگ کم کرتے ہیں، لیکن موت کی بات تو روز کرتے ہیں نا. فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی موت سے دوچار ہو گیا. لوگوں کے مرنے کا تذکرہ تو مسلسل ہماری زبان پر رہتا ہے، ہمارے کانوں سے گزرتا، ہمارے دلوں تک پہنچتا ہے. لیکن اس بارے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ انسان اپنی موت سے غافل رہتا ہے، باقی سب کی موت پر تبصرہ کرتا ہے. جو لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ہم آنسو بھی گراتے ہیں، ہم الفاظ سے اس پر کی تعزیت بھی کرتے ہیں، اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں. ہم چاروں طرف کے حالات میں اس موت سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن میں جس موت کی یاد کا ذکر کر رہا ہوں وہ اپنی موت کی یاد ہے. ذرا خود ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہیں اپنی موت بھی یاد ہے. اگر اپنی موت کبھی یاد آتی ہے تو اس حوالے سے یاد آتی ہے کہ پھر بچوں کا کیا ہوگا، اور یہ جو کاروبار میں نے ابھی شروع کیا ہے تو یہ تو پھر ادھورا رہ جائے گا، اور یہ جو میں نے قرض دیے ہوئے لوگوں سے اس کو کون وصول کرے گا. یعنی اگر اپنی موت یاد آتی ہے تو بھی دنیا داری کے حوالے سے یاد آتی ہے، جواب دہی کے احساس سے معمول، اور اللہ کے سامنے پیش ہونا اور اس کے سامنے حساب دینا، اس کیفیت سے ہم کو سرشار نہیں کرتی. لہذا جس موت کی یاد کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جو ہمیں ذکر کے اوپر قائم رکھ سکے اور تعمیر سیرت میں مددگار، وہ تو موت کی یاد وہی ہے کہ جس میں آدمی اپنے مرنے اور گلسڑ جانے اور منو مٹی تلے دب جانے اور سب کچھ چھوڑ کر لوگوں کے سامنے سے رخصت ہو جانے والی کیفیت سے خود سرشار ہو. ظاہر ہے کہ یہ موت کی یاد جس عمل پر ابھارے گی وہ اس موت کی یاد سے مختلف ہے کہ جس میں آدمی کاروبار کو پھر جلدی بہتر بنانے کی और घरों की दीवारों को जल्दी पुख्ता करने की कोशिश करता है। हमारे एक साथी दोस्त थे, बल्कि हमारे इब्तदाई साथी, हम उनके इब्तदाई साथी थे जमीयत में जब हम नए नए आए हैं। तो हमारे जो नादिम थे वो हमें हर दूसरे महीने का मवेश कब्रिस्तान ले जाया करते। कदीम बात है, पुरानी, 18-18, 19-19 साल के हम पांच कारकुन थे कुल, एक नादिम थे, तो वो भी इसी उम्र के थे, हम सब एक ही उम्र के लोग थे। हर महीने की एक तारीख को वो हमसे इशा की नमाज में कहते, फिर उसके बाद वो करीब के कब्रिस्तान में लेकर जाते थे। ये है, मैंने कभी पूछा तो नहीं उनसे, कि वो दिन में जाकर देखाते थे कि आज किन किन कब्रों की तरफ इनको लेकर जाना। फिर एक कब्र जो गढ़ा बन गई हो, जो दह गई हो, उस कब्र के सराहने हमको खड़ा करते थे और कहते थे कि तुम कैरियर बनाना चाहते हो ना। जाहिर है 18-18 साल के लोग तो कैरियर ही की तलाश में होते हैं। तुम अच्छा कैरियर बनाना चाहते हो ना, यह है तुम्हारा कैरियर, यहां पहुंचना है तुम्हें। तुम रोशन मुस्तकबिल के लिए तड़पते हो और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हो, यह है तुम्हारा मुस्तकबिल। इससे ज्यादा वो भी कुछ नहीं कह पाते थे, इससे ज्यादा हम भी कुछ नहीं सुन पाते थे। एक दो तीन चार पांच कब्रों के सराहने ले जाकर दो दो मिनट हमको खड़ा करते थे, फिर वापस उसी मस्जिद में लाते थे, फिर दो रकअत हमको नमाज पढ़ाते थे। यानी हकीकत यह है कि ये दुनिया इस कदर मादी है और इस कदर चकाचौंध है इसकी, और इस कदर महसूसात और हकायक की दुनिया है ये, इससे कट कर और हट कर आदमी अपनी मौत को याद करे, उसके लिए हर आदमी को खुद ही कोई तरीका सोचना पड़ेगा, जो मसनून तरीके मौजूद हैं। इसके लिए कोई इज्तिमाइयत नहीं एहतमाम कर सकती। मैंने इस तरह की बातें बाज़ जगह तरबियत गांवों में, शब्बेदारियों में की, तो बाज़ जगह खुद मुझे लोगों ने बुलाया कि हम पूरी जमात जो है आज रात जाएगी कब्रिस्तान और ज़ियारत कबूर के लिए, आप भी साथ चलें। मैंने उनको बताया कि वैसे आपने कर लिया है तो जरूर करें इसको, लेकिन जब सैकड़ों आदमी इकट्ठे जाते हैं तो आप मुमकिन नहीं होता कि आप चार आदमियों को बात करने से रोक सकें, हंसने बोलने से मना कर सकें, उसके माहौल जो पैदा होना चाहिए उस माहौल को पैदा कर सकें। लेकिन अगर मेरे और आपके जिम्मे ये काम है कि मुझे और आपको अपनी सीरत की तामीर करनी है, तभी किसी इस्लामी इंकलाब की बात कर सकते हैं, तभी अल्लाह की रजा की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसमें एक बात यह भी आ गई है कि मुफीद है जिक्र पर कायम रहने के लिए, कि मौत की याद पर आदमी कायम रहे, तो फिर खुद ही इसके लिए कोई तरतीब बनानी होगी कि हम किस तरह से इस मौत को याद रख सकें, जिसको भुलाने के लिए दुनिया में चारों तरफ एक जोर लगाया हुआ है दुनिया ने, कि कैसे इनकी मौत भुला दी जाए। ये सिर्फ जिंदगी को याद रखें और जिंदगी को बेहतर बनाने और कल से बेहतर आज हो और आज से बेहतर हो कल, इसका मिजाज बनाने की तदबीरें करें। जिंदगी और उसकी आसाइशों की बात करो, जिंदगी और उसके ऐशो इशरत की बात करो, जिंदगी और उसकी सहूलतों की बात करो, मौत का जिक्र ही ना आने। और आप देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में किस कदर मौत का जिक्र होता था, किस तरह आप जिक्र फरमाते थे, किस तरह क्या कैफियत लोगों पर था। हमारे यहां तो ये कल्चर ही खत्म हो गया, बल्कि मौत का जिक्र कोई भरी बज़्म के अंदर ले बैठे तो लोग उसको मायूब समझते हैं। अरे भाई क्या मौत का जिक्र, जिंदगी की बात करो ना। और बहुत सारे लोग तो इस खप्त में मुब्तला है कि अगर मौत का ज्यादा जिक्र किया जाए तो वो आई जाती है, लिहाजा उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। इसलिए तीसरी चीज इस सिलसिले की जो मुफीद और मुमीद और मुआविन है, जिक्र पर कायम रखने के लिए मौत किया। चौथी चीज जो पहले से हम जिसमें कुछ करते नजर आते हैं, मैं उसी की तरफ इशारा करूंगा, अपने आमाल का सही और जीता जागता शऊर। देखिए अल्लाह का बड़ा फजल है कि आप सब लोग बेशुमार नेक आमाल दिन भर करते हैं, लेकिन उन नेक आमाल को करते हुए उनका अजर, उनका सिला उस हवाले से जो अहदीस या कुरान की जिस आयत के तहत आपने इन बातों को समझा है, वो अगर जहन में ताजा होती रहें तो आमाल का शऊर खुद ईमान के इजाफे का जरिया बनता। वो वाकया आपने पढ़ा और सुना होगा, ऐसे इस सिलसिले में भी कई वाकयात हैं। एक सहाबी को दूसरे सहाबी ने देखा इस तरह से वजू करते हुए कि जब वो हाथ धोने पर आए तो बजाय कोहनियों तक धोने के उन्होंने कांधों तक धो लिए, और जब पैर धोने पर आए तो टखनों तक धोने के बजाय घुटनों तक उन्होंने पैर धोए।
تو بعد میں انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیسے وضو کیا؟ وضو میں تو پیر کو ہاتھ کوہنیوں تک دھوتے ہیں اور پیر ٹخنوں تک دھوتے ہیں، تم نے تو اوپر تک یہ دھو لیا. دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ وضو کا پانی جسم کے جن حصوں کو چھوئے گا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکے. میں تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. اسی لیے اس میں واقعات یہ بھی آتے ہیں کہ جس طرح غسل کرنا جو ہے وہ خود بھی وضو ہے. اگر آپ نے غسل کر لیا ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ وضو کرنے کی، وضو بھی لوگ کر لیتے ہیں. تو اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ ہی پھر لوگ غسل کیا کرتے تھے کہ میں وضو کر رہا ہوں اور گویا جہنم کی آگ سے پورے جسم کو بچا رہا ہوں. گویا اعمال کرتے ہوئے ان کا شعور اگر حاصل ہو تو طبیعت کے اندر، یہ جو مسجد میں آپ روز داخل ہوتے ہیں، کئی بار داخل ہوتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں آپ اس کے فضل کے لیے، باہر نکلتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں اس کے فضل کا، اللہ عنی اسألوک من فضل. تو اگر یہ کہتے ہوئے جب زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، واقعی ذہن میں یہ بات تازہ ہو کہ میں نے اس سے اس کے فضل کا سوال کیا ہے، اب اس خاص لمحے مجھ پر اس کا فضل جو ہے اس کی بارش ہو رہی ہے، اس کی رحمت بارش ہو رہی ہے. یعنی وہی اعمال جو پہلے سے آپ کر رہے ہیں، نیک اور بھلے اعمال، اس میں پوری نماز بھی شامل ہے، اس کو اگر شعور کے ساتھ، شعور کی تازگی کے ساتھ کیا جائے تو یہ خود اللہ کے ذکر پر قائم رکھنے اور قائم کرنے کا ذریعہ، اس کی یاد کو دل و دماغ کے اندر تازہ کرنے کا ایک ذریعہ. اسی سلسلے کی ایک اور چیز جو ذکر پر قائم کرنے میں مفید ہے، ہم اپنی اصطلاح میں جس طرح احتساب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ہر شخص اپنے اندر اس کیفیت کو اگر زندہ اور تابندہ رکھے کہ وہ اپنا جائزہ لیتا رہے، صبح سے لے کر شام تک جو اعمال ہم کرتے ہیں، جن جو افعال ہم سے ظاہر ہوتے ہیں، جس طریقے سے زندگی جس ڈگر پر گزر رہی ہے چلتی نظر آتی ہے صبح سے لے کر شام تک، ان تمام امور میں آدمی دیکھتا رہے کہ میں کس طرح بڑھ رہا ہوں، کوئی بیلنس چیز بنا سکے آدمی، کتنے برائیوں کے، گناہوں کے کام ہم سے سرزد ہوئے، کتنی بھلائیوں اور نیکیاں کہ جو ہم نے کی ہیں. یہ یاد دہانی اور تذکیر کا ذریعہ ہے کہ یہ احتساب انسان کو بالآخر پھر بہت سے گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو میں پھر واپس مجبوری موضوع کی طرف آ جاتا ہوں کہ ہم معاشرے کے اندر اصلاً تو ایک سیرت کا انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، بدلے ہوئے انسان، ان سیرتوں کے حامل انسان کے جو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوں، وہ معاشرے میں بڑھیں گے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو معاشرے میں ایک تبدیلی، ایک تغیر، ایک انقلاب رونما ہو. فرد کے اندر جو انقلاب پیدا ہوگا، افراد جن معاشرہ جن افراد پر مشتمل ہے، اس معاشرے کے اندر بھی وہ انقلاب پیدا ہو. اس لیے میں یہاں یہ بات ضمناً ہی صحیح لیکن کہتا چلوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان بدلے نہ ہوں، یعنی ان کی سیرت سازی نہ ہوئی ہو، ان کی کردار سازی نہ ہوئی ہو، ان کے ذہن نہ بدلے ہوں، ان کی سوچ کے عنوان نہ بدلے ہوں اور ہم معاشرے میں کہیں کہ ہم کوئی انقلاب نہیں آئے. انقلاب نہیں رونما ہو سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی. اچھی اور بھلی اقدار پر تمام لوگوں کو قائم نہیں کیا جا سکتا تاکہ معاشرے میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہو کہ جن کے اندر یہ طلب بھی ہو، یہ پیاس بھی ہو، اور وہ خود اپنی زندگیوں کے اندر لازمی طور پر بعض تبدیلیاں لے آ چکے ہوں. اس لیے ہماری پوری تحریک بھی اسی لیے ہے، اور انبیاء بھی اسی مشن پر بھیجے گئے، اسی منزل کو سر کرنے کے لیے کہ انسانوں کو بدلیں، قرآن کی تلاوت کریں، حکمت اور اچھائی کی بات ان سے کریں، اور ان کے شب و روز کے طور طریقے بدل کر ان کو ایک بھلا انسان بنائیں تاکہ بھلائی معاشرے کے اندر ایک قدر کی حیثیت سے تسلیم کی جا سکے. بس میرے دوستو، بھائیو، عزیزو اور ساتھیو، یہ بات بھی اثر نو گرہ میں باندھنے کی ہے کہ یہ پوری اجتماعیت جو جماعت اسلامی کی ہے، یہ اس میں مددگار ہو سکتی ہے، سہولتیں فراہم کر سکتی ہے. جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں بتا سکتی ہے، جو ہم جانتے ہیں اس کی یاد دہانی کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اصل اکائی انسان خود ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کے لیے کوشاں ہو، اس نیت اور ارادے کے ساتھ زندگی بسر کرے، تو پھر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور حالات کی ناسازگاری سازگاری میں بدل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے راستے کا غازی، مجاہد اور شہید بنائے، اور ہمیں اپنے کام کے لیے مختص فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
visit tazkeer.org.